تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ سب سے پہلے آگ کا لباس ابلیس کو پہنایا جائے گا، پھر اس کو گھسیٹا جائے گا، گھسیٹ کر اس کو جہنم کے کنارے پر لایا جائے گا، پھر اس کی اولاد کو بھی گھسیٹ کر اسی طرح منہ کے بل ان کو بھی جو ہے آگ اس آگ جہنم کے کنارے پر لایا جائے گا، تو وہاں ابلیس اور اس کی ذریات اور کافر جتنے بھی ہیں یہ شور مچائیں گے، ہلاکت کا، ہم ہلاک ہو گئے، ہم ہلاک ہو گئے، جب شور ہلاکت کو پکاریں گے تو اس وقت ان کو کہا جائے گا کہ ہلاکتوں کو پکارو، یہ ایک ہلاکت نہیں ہے، اللہ کا عذاب تو ابھی شروع ہونے والا ہے تمہارے لیے، تو سب سے پہلے ابلیس کو وہاں بھیجا جائے گا. یا اسی طرح حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو محدث ابو نعیم نے اپنی حدیث میں ذکر کیا کہ دوزخیوں کو لباس پہنایا جائے گا، حالانکہ اگر ان کو لباس نہ پہنایا جاتا تو ان کے لیے اچھا تھا. یعنی لباس کا پہنایا جانا یہ عزت ہوتی ہے، اور لباس کا نہ ہونا، ننگا ہونا یہ عزت نہیں ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کو لباس پہنایا جائے گا، حالانکہ ان کو اگر وہ لباس نہ پہنایا جاتا تو وہ ان کے لیے اچھا ہوتا، یعنی وہ عذاب کا لباس ان کو پہنایا گیا ہے، پہنایا جائے گا، اور ان کو پھر زندگی دی جائے گی، حالانکہ ان کو موت دی جاتی تو بہتر ہوتا، یعنی موت ہو جاتی تو ان کو عذاب ختم ہو جاتا، لیکن جب ان کو زندگی دی گئی، موت ہے ہی نہیں، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، تو ان کو زندگی دی جائے گی اور موت نہیں آئے گی ان کو، تو گویا کہ ان کا عذاب اور زیادہ ہو گیا. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی سے ایک حدیث ہے کہ یہ صرف کافروں کو عذاب نہیں ہوگا، یہ اس طرح کا عذاب ان لوگوں کو بھی ہوگا جو شریعت کی خلاف ورزی کرتے، جیسے کہ حضرت ابو مالک اشعری کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جو نوحہ کرتی ہے، نوحہ میں ماتم کرتی ہے، پیٹتی ہے اور بین کرتی ہے، جیسے کہ گاؤں میں اور شہروں میں جو لوگ پرانے زمانے کے یا جو نوحہ کرتے ہیں کسی کے مرنے پر، یہ نوحہ جو ہے، جو عورت یہ نوحہ کرتی ہے، اگر اس عورت نے مرنے سے پہلے اس گناہ سے توبہ نہ کی ہو تو فرمایا قیامت کے دن اس کا حشر اس حالت میں ہوگا کہ اس کو یہ لک نہیں ہوتی جس سے یہ سڑکیں بنتی ہیں، اس لک کا، گرم لک کا اس کو لباس پہنایا جائے گا. ہاں جی، یعنی عربی میں قطران اور جرب دو چیزیں آتی ہیں کہ وہ اس طرح کا لباس ہے جو اس کو پہنایا جائے گا جو کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا. تو اگرچہ آدمی جو ہے مومن ہو، لیکن اگر وہ اتنی بے صبری کرتی ہے عورت، یا کوئی بیان کرتے ہیں اس طرح کر کے یا وویلا کرتے ہیں، اس کو بھی یہ عذاب ہوگا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدا والجاہلیت فلیس منا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی من ضرب الخدود اپنے منہ کو نوچتا ہے، ماتم کرتا ہے، منہ پیٹتا ہے، من ضرب الخدود وشق الجیوب اور کپڑے پھاڑتا ہے، وویلا کرتا ہے، ودعا بدا والجاہلیت اور بین کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، منہ سے ایسی باتیں نکالتا ہے جو خلاف شرع ہیں، ہاں جی، اور بے صبری کا اظہار کرتا ہے، فرمایا فلیس منا، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے. تو اس کو یہ عذاب ہوگا اگر اس نے مرنے سے پہلے اس عورت نے توبہ نہیں کی. تو فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار، اس کو جو ہے یہ لباس پہنایا جائے گا جو اس طرح کا لباس ہے جس سے اس کا پورا جو ہے جسم وہ گرمی میں اور تکلیف میں رہے گا. وہ آگے فرمایا یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، دوسرا عذاب اس کافر کو یہ دیا جائے گا کہ ان کے سروں پر پانی ڈالا جائے گا، ان کے سروں پر پانی ڈالا جائے گا، اور وہ جو ہے اتنا گرم پانی ہوگا کہ جب سر پر ڈالا جائے گا تو جب پانی جسم کے اندر جائے گا تو اندر کی انتڑیاں اور ان کے میدا اور جو بھی ہارٹ اور اس کے پھیپھڑے سب کو جو ہے وہ بالکل پگھل کر اور میلٹ ہو کر وہ اس کے بڑے پیشاب کے رستے سے نیچے نکل جائے گا، اور اوپر والا جو ہے جو اس کا چمڑا ہے یہ سارا کا سارا جو ہے یہ اس کا بالکل ختم ہو جائے گا، اور جیسے آپ ڈھانچہ نہیں دیکھتے ہڈیوں کا، اس طرح کا ڈھانچہ رہ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ یہ کافر جو ہے اس کا لباس کتنا بڑا ہوگا، ہاں جی، اور اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اس کافر کے جسم جو اتنا بڑا کر دیا جائے گا، یہ عام کافر جو ہے، یہ کافر عام شکل میں نہیں ہوگا، عام صورت میں نہیں ہوگا. جہنمیوں کی شکلیں جو ہیں وہ اتنی کری اور بری ہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی شکل اتنی بری ہوگی کہ اگر وہ شخص دنیا میں آ جائے تو لوگ اس کو دیکھ کر مر جائیں، اتنا بری شکل بھی ہوگا. ہاں جی، جہنمیوں کی شکلیں کری، بدنما، ڈراؤنی ہو جائیں گی. ہاں جی، کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت پر نکال کر دکھا دیا جائے کہ یہ جہنمی ہے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور اس کی بدبو کی وجہ سے مر جائیں. اور یہ حقیقت ہے، کیوں؟ کہ اللہ تعالی جل شانہ نے انسان کو آسان تقویم فرمایا. سورہ وطین میں فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم، خوبصورت شکل پر پیدا فرمایا. اور خوبصورت شکل پر کیوں فرمایا؟ انسان کی ہی تعریف کیوں کی؟ فرشتے بھی تو اللہ تعالی کے خاص بندے ہیں جو اس کی عبادت کرنے والے ہیں، جن بھی اس کی مخلوق ہے، حیوان بھی اس کی مخلوق ہیں، کتنی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی، لیکن اس ساری مخلوق میں سے اللہ تعالی نے صرف انسان کی تعریف کیوں فرمائی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا فرمایا. اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جل شانہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا. اور ایک مقام جو قرآن کریم میں فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو تکریم اور عزت کا تاج اس کے سر پر رکھا، اس کو اشرف المخلوقات بنایا. کیوں بنایا؟ ریزن کیا تھا؟ ریزن یہ تھا کہ اللہ تعالی نے اپنا محبوب کسی مخلوق سے لانا تھا، اور جس مخلوق سے اللہ نے اپنے محبوب کو چننا تھا اس مخلوق کو ساری مخلوق سے افضل بنایا. اب جو ہے اللہ تعالی جل شانہ نے جب اپنے محبوب کو انسانوں میں سے چنا تو اب اللہ تعالی انسان کی شکل میں کسی کو دوزخ میں نہیں بھیجے گا. یہ اس کی شکل کیوں بدل جائے گی جہنمی کی؟ کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ آپ کی شکل کا انسان جو ہے وہ جہنم میں جائے. تو اس کی شکل جو ہے بدل جائے گی، قریب بدنما اور بڑی بدبودار اس کی شکل و صورت ہوگی، اور اس کافر کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانہ سے، اس کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک، اگر تیز سوار گھوڑے والا انسان اس گھوڑے کو دوڑاتا رہے تو 3 دن تک وہ گھوڑا دوڑتا رہے، جتنا سفر وہ 3 دن میں کرے گا اتنا اس کافر کے کندھوں کے درمیان فاصلہ ہوگا. کتنا بڑا کافر کا جسم ہوگا. اور اس کافر کی داڑھ، ایک داڑھ جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. جس کافر کی داڑھ، دانت جو ہے، داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اس کا منہ کتنا بڑا ہوگا، اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا، اور اس کی کھال کی موٹائی 42 گز ہوگی. 42 گز جو ہے یہ کافر کا چمڑا اتنا موٹا ہوگا. اور زبان اس کی جو ہے کوس کہتے ہیں 1.5 میل کو، 1.5 میل 3 میل لمبی اس کی زبان جو ہے وہ منہ سے نکلے گی پیاس کے بارے میں، اور لوگ اس کو روندیں گے، اس کی زبان کے اوپر لوگ چلیں گے، اتنی باہر اس کی زبان کتے کی طرح نکلی ہوئی ہوگی، یہ اس کی زبان کا عالم ہوگا. اور بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کا فاصلہ ہے، اتنے فاصلے میں اتنی جگہ پر ایک کافر بیٹھے گا. اب دیکھیے کہ دوزخ کتنی بڑی ہوگی، جنت کتنی بڑی ہوگی، کہ جب ایک کافر جو ہے ڈھائی سو تین سو میل کے ایریے میں بیٹھنے کی جگہ ہو, اوت پہاڑ کے برابر اس کی داڑھ ہو, 42 گز جو ہے اس کا چمڑا ہو موٹا, دونوں کندھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جیسا گھوڑا تین دن چلتا رہے دوڑتا رہے اور اتنا فاصلہ طے کرے, اتنی ایک کافر کے دونوں کندھوں کے درمیان جگہ ہوگی. دو ڈھائی تین میل جو ہے اس کا زبان لمبی ہوگی, تو کتنا عذاب, کتنا سخت عذاب ہوگا جو اس جسم کو دیا جائے گا. یہ جسم اس نے بڑے کیوں بنائے گئے؟ تاکہ وہ عذاب کا مزہ صحیح طرح چکھ سکے. اگر یہ انسان ہو تو اس کو تو بالکل جو ہے ذرا سی گرمی پہنچے تو اس کا جسم جل جائے, لیکن اتنی بڑی کھال کو, اتنے بڑے جسم کو جلتے ہوئے کچھ مزہ تو آئے گا نا. رب تعالی جل شانہ اتنا اس عذاب تیار فرمایا ہے کہ اتنے بڑے کافر بنا کر, ان کے جسم بنا کر, ان کی شکلیں بدل کر رب تعالی اس بے ایمان کافر کو جہنم میں بھیجے گا. تو یہ لوگ جو ہیں دیکھیں کہ جتنے بھی منکر ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے منکر جو ہیں, یہ بظاہر کتنے بہت سارے لوگ ہیں جو کتنے اچھے لگتے ہیں لیکن اسلام قبول نہ کریں تو ان کے لیے کتنا بڑا عذاب ہوگا. ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں آئی یار یہ بات, یہ کو ماننے کی بات ہے, اتنا بڑا کافر, اتنا بڑا دانت اس کا, اتنی بڑی جگہ. اگر ہم سے 100 سال پہلے آپ کو کوئی کہتا کہ جی میں پاکستان سے چلا ہوں لاہور سے اور میں جو ہے فجر کی نماز پڑھ کر وہاں سے چلا ہوں اور میں نے زور کی نماز جا کر نیو یارک پڑھی ہے, آج سے 100 سال پہلے کوئی مانتا تھا؟ اور آج آپ پڑھتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کر وہاں سے, آپ فجر کو نکلتے ہیں, سیم ڈے آپ زور کی نماز یہاں آ کر پڑھتے ہیں, یہ آپ کیسے مان گئے؟ 100 سال پہلے تو آپ نہ مانتے, لیکن اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے یہ باتیں بتائی ہیں, اسی اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فرمایا کہ ایک آدمی صبح کو بریف کیس لے کر ہاتھ میں نکلے گا اور شام کو گھر واپس آئے گا اور کہے گا میں پوری دنیا میں تجارت کر کے آیا ہوں لیکن مجھے نقصان ہوا ہے. آج آپ دیکھیں ٹوکیو سے لوگ نیو یارک میں آتے ہیں, نیو یارک سے لوگ چائنا میں جاتے ہیں, رشیا سے یہاں آتے ہیں, اور ابھی تو جو ہے آواز سے کئی گنا زیادہ جہاز تیز تیار ہو رہے ہیں, آپ سنتے پڑھتے ہو. تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ ایک آدمی بریف کیس لے کے نکلے گا, ہاں جی وہ بزنس جو ہے کمپیوٹر سے ہاتھ میں ہوگا اور وہ رستے میں جو ہے بزنس اپنا کرتا چلا آئے گا اور اس کو فوراً جو ہے پوری دنیا کی جو وال مارکیٹ ہے یا جو بھی ان کی فائنینشیل سینٹر ہیں وہاں سے اس کو میسج ملتا رہے گا کہ آپ کو نقصان ہوا یا آپ کو فائدہ ہوا, کہہ کہ میں پوری دنیا کا سفر کر کے آیا ہوں, پوری دنیا پھر کر آیا ہوں, صبح نکلا ہوں اور شام کو گھر آیا ہوں, پوری دنیا پھر کر آیا ہوں لیکن مجھے نقصان ہوا ہے بزنس میں. آج سے 100 سال پہلے, 50 سال پہلے, 20 سال پہلے, 25 سال پہلے اگر کوئی کہتا تو آپ اس کی بات مانتے؟ ہاں جی. تو جو باتیں ہمارے ماننے سے تعلق نہیں رکھتی ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا تھا, وہ باتیں آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آج سے 100 سال پہلے جو مسلمان تھا اس کا اس بات پر عقیدہ اور ایمان تو ضرور تھا لیکن اس نے آنکھوں سے نہیں دیکھا. جو قرآن مجید کی تفاسیر آئی ہے نا جو پرانے علماء کی ہیں, جب انہوں نے جب مثلا حدیث پاک کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ کمرہ نما ایک چیز ہوگی اس میں بیٹھ کر مسجد کے دروازے تک اس میں بیٹھ کر آئیں گے, وہ مسجد کے دروازے پر اس چیز کو کھڑا کر دیا جائے گا, لوگ اس کمرے سے نکل کر مسجد میں نماز پڑھیں گے, نماز پڑھ کر پھر اس میں بیٹھ کر چلے جائیں گے. اب صحابہ کو آپ کیسے فرماتے کہ وہ گاڑی ہوگی اس کے اتنے پہیے ہوں گے, وہ ٹرین ہوگی, وہ بس ہوگی, وہ ٹرک ہوگا, وہ وین ہوگی؟ ہاں جی اس وقت تو وین کا کوئی تصور نہیں تھا, لیکن آج دیکھو کہ اس حدیث کی تشریح کرنی کتنی آسان ہو گئی ہے. اور جو علماء پرانے علماء نے جو کہا کہ اونٹ پر کچاوے میں بیٹھ کر لوگ آیا کریں گے, ظاہر جو اس وقت ان کو علم بتاتا تھا انہوں نے وہی بات کرنی تھی, لیکن آج کے دور میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو جیسے بہت ساری باتیں آج ہم تجربے کے طور پر جو ہماری زندگی میں وہ چیزیں آئی ہیں ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں. اسی طرح جو قیامت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھ کر فرمایا جب آپ نے سیر فرمائی جنت اور دوزخ کی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی جنت جب جنت اور دوزخ جب اتنی بڑی ہے تو وہ ہے کہاں. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے کس نے سوال کیا کہ جی یہ جنت اور دوزخ جو آپ کہتے ہو اتنی بڑی ہے اور پیدا ہو چکی ہے وہ کہاں ہے, کہاں گئی, چھپ کیوں گئی؟ آپ نے فرمایا اب کیا ٹائم ہے؟ کہنے لگا دن کے 12 بجے ہے. فرمایا رات کہاں ہے؟ رات کو تو ایمان رکھتا ہے رات پر یا نہیں؟ کہتا ہے رات پر ایمان تو رکھتا ہوں. فرمایا مجھے دکھائیں کہ رات کہاں ہے. اتنی بڑی رات ہے جو پورے اس جو ہے علاقے میں رات ہے. دن ہے تو اتنا بڑا دن ہے کہ جہاں تک آپ چلتے جاؤ دن ہی دن ہے, جہاں تک چل جاؤ رات ہی رات ہے. آپ نے فرمایا اتنی بڑی رات کہاں چھپ گئی, ذرا مجھے دکھا تو صحیح. اور رات پھر آئی تو پھر آپ نے پوچھا دن کہاں چلا گیا جو ابھی تھا ہمارے پاس, یہ دکھائے گا؟ تو لاجواب ہو گیا. فرمایا یہ رب کی قدرتیں ہیں جو اتنی بڑی رات کو کسی جگہ بھیج سکتا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتی, وہ دن کو بھیج سکتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ اپنی جنت اور دوزخ کو بھی اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اس نے اپنے مقام پہ اس کو محفوظ رکھا ہے جہاں بھی ہے. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنا بڑا ہوگا وہ, اور جب اس کو پانی اس کے سر پر پھینکا جائے گا تو اندر سے اس کی انتڑیاں ساری ہیں. 5 عذاب ذکر کیے, 5 کافروں کے لیے 5 عذاب. ایک تو یہ کہ لباس ان کو کس کا پہنایا جائے گا, تانبے کا, ایک یہ عذاب ہے. 5 قسم کے کافر تھے نا, 5 عذاب ذکر فرمایا. ان کے سر پر گرم پانی پھینکا جائے گا جس سے اندر کی ساری انتڑیاں اس کی بہ نکلیں گی, دوسرا عذاب یہ ہو گیا. تیسرا عذاب ان کو یہ ہوگا کہ ان کے جو چمڑا ہے سارا یہ بھی سارا ختم ہو جائے گا. اور چوتھا عذاب یہ فرمایا کہ ان کو لوہے کے بڑے بڑے گرز فرشتے جو ہے ان کو ماریں گے, اور وہ اتنے بڑے گرز ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو فرشتے ان گرزوں کو جیسے بچے کھلونے کھیلتے ہیں نا پلاسٹک کے, فرشتے ان گرزوں کو ایسے اٹھا کر پھرتے ہوں گے, لیکن اگر ایک گرز ہتھوڑا یا وہ ڈنڈا جو فرشتوں نے مارنا ہے وہ اگر زمین پر رکھ دیا جائے تو پوری جو جن ہیں یا پورے انسان ہیں جب سے پیدا ہوئے جتنے بھی انسان ہیں جتنے بھی جن ہیں وہ سارے اس ایک گرز کو اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے, لیکن فرشتے اس کے ساتھ ایسے کھیلیں گے جیسے بچے کھیلتے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ فرشتوں, ایک فرشتے کی طاقت تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ ہے, اس کی اتنی طاقت ہے ایک فرشتے کی. اب آپ یہ کہیں کہ یہ اگر فرشتے کی اتنی بڑی طاقت ہے عام فرشتے کی کہ وہ گرز کو اس ایک آسا اور ڈنڈے کو اور ہتھوڑے کو پورے جن اور پورے انسان نہ اٹھا سکے تو فرشتوں سے بھی کوئی طاقتور ہوگا؟ اللہ کا نبی فرشتوں سے بھی طاقتور ہے, اس لیے کہ عام فرشتہ کیا فرشتوں کے سردار نے بھی کہا لو دنو تو انملت اللہ ترکت بالی, آقا اگر میں ایک بال کے سرے کے برابر بھی اوپر پرواز کروں تو میرے پر جل جائیں. تو آپ نے فرمایا اے جبریل تیری یہاں انتہا ہے, حقیقت محمدیہ کی ابھی ابتدا ہو رہی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے اسرائیل علیہ السلام بغیر اجازت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. آپ نے پوچھا کدھر آئے ہو؟ آپ کی جان لے لیں. اچھا حدیث پا کے فرشتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو, آنکھ نکل گئی, آنکھ ڈھلک آئی, آنکھ کو ہاتھ میں پکڑا, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. مسلم شریف کی حدیث ہے. رب نے پوچھا کدھر آئے؟ اے اللہ تو نے مجھے ایسے شخص کے پاس بھیجا جو مرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا, حالانکہ اسرائیل علیہ السلام نے کسی سے نہیں پوچھا کہ بھائی تو مرنا چاہتا یا نہیں مرنا چاہتا, وہ تو آ کے روح قبض کر لیتا. اور بڑی طاقت ہے اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی فرشتہ ہے اسرائیل جس نے پورے جنوں اور انسانوں اور ان کی روح کو قبض کرنا ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ میں بیٹھا ہے, جیسے جس کو روح قبض کرنی ہوتی ہے اس کا ہاتھ بڑھا کے اس کی روح کھینچ لیتا ہے, اتنا طاقت والا فرشتہ. لیکن اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کے آنکھ نکال دی. اے اللہ, تو نے میرے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنے کا ارادہ نہیں رکھتا. اب لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ اچھا نبی ہے کہ جس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اللہ کے فرشتے کی تعظیم کرنی ہے, وہ بھی رسول ہے. نہیں, رب تعالی جل شانہ نے پھر اسرائیل علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ فرمایا آنکھ ٹھیک کر دی اس کی, اور فرمایا ہر آدمی کے پاس جانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ میرے پیارے محبوب ہیں, ان کے پاس جانے سے پہلے ان سے اجازت مانگنی ہوتی ہے. ہاں جی, آپ بخاری شریف کی حدیث پڑھیں, نبیوں کی بات نہیں کر رہا, ولیوں کی بات کر رہا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں وہ آتا نا کہ جو آدمی فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل پڑھتا ہے تو نفل پڑھنے کے ساتھ اللہ کا قرب اتنا حاصل ہو جاتا ہے اس کو کہ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس کے آنکھوں کی طاقت پہ میری طاقت آ جاتی ہے, اس کے کانوں میں قوت سماعت میری طاقت آ جاتی ہے, پھر وہ اپنے کانوں سے نہیں میری قوت سماعت سے سنتا ہے, اب میری قوت بصارت سے وہ دیکھتا ہے, میری قوت سے وہ پکڑتا ہے, میری قوت سے وہ چلتا ہے. اس حدیث کے تحت آخری جملے جو حدیث کے ہیں, غور فرمائیے, اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی میں کوئی کام کرتا ہوں تو میں اس میں جو ہے نا غور و فکر نہیں کرتا, کیونکہ میں مالک ہوں, جو چاہوں کروں, مجھے سوچنے کی, مجھے کو کسی سے مشورہ کرنے کی, مجھے کسی سے ڈرنے کی, مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, میں بے نیاز ذات ہوں. لیکن فرماتا ہے جب میرے بندے کو موت آنے لگتی ہے نا تو میں تردد کرتا ہوں اس میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بندہ موت کو پسند نہ کرے اور میں اس کو موت دے دوں. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں کبھی کسی بات میں تردد نہیں کرتا. جو لوگ اولیاء کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, نبیاء کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, بخاری کی حدیث پڑھیں, پتہ نہیں یہ حدیث پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے. یعنی جب بخاری میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں کسی بات میں تردد نہیں کرتا, لیکن جب میں کسی اپنے محبوب بندے کو موت دیتا ہوں تو میں تردد کرتا ہوں کہ میرا بندہ ہو سکتا ہے موت کو پسند نہ کرے, اور جس چیز کو وہ پسند نہ کرے میں اس کو پسند نہیں کرتا. ہاں جی, تو جب وہ راضی ہوتا ہے مرنے پر تو پھر میں فرشتے کو بھیجتا ہوں. اب دیکھیے, موسیٰ علیہ السلام نے آنکھ نکالی تو موسیٰ علیہ السلام پر عتاب نہیں کیا, میں نے موت تو اللہ دیتا ہے نا, اللہ ہی بھیجتا ہے نا کہ تیری موت کا وقت ختم, زندگی ختم ہو گیا, میں فرشتہ بھیج رہا ہوں. وہ کہتا میں نہیں مرنا چاہتا, تھپڑ مار دیا. تو اللہ کو تو اس کا کوئی مطلب کوئی اس کا پوچھنا چاہیے نا کہ میں نے بھیجا ہے اپنے فرشتے کو, میرے حکم سے آیا ہے. ہاں جی, فرشتے کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چلتے, تو اللہ نے بھیجا تو. لیکن اللہ نے فرمایا اے اسرائیل اب جاؤ ان کے پاس اور میرے نبی کو جا کر سلام دو, اجازت مانگو, اور پھر کہو حضرت آپ ایک بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں. بیل کے بال چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں, جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آ جائیں گے اتنے ساتھ آپ کی عمر اور زیادہ ہو جائے گی. ہاں جی, کہاں ہے کہ جو موت ایک سیکنڈ کے لیے موخر نہیں ہوتی, یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہاتھ رکھ دو تو جتنے بال نیچے آ جائیں گے اتنی عمر زیادہ ہو جائے گی. جب فرشتے آئے انہوں نے جا کر یہ عرض کی, آپ نے فرمایا اس کے بعد, اس کے بعد تو پھر اللہ کے پاس جانا ہے, تو فرمایا مجھے ابھی لے چلو. اپنی مرضی ہوئی نا جی, اپنی مرضی ہوئی. اب مشکات شریف کی حدیث دیکھیے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آتا ہے, آپ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں, آپ بیمار ہیں, تو یہی اسرائیل ایک دیہاتی بن کر آتا ہے, دروازہ ناک کرتا ہے, کیونکہ سیدہ خاتون جنت اندر ہے, سیدہ خاتون جنت اندر ہے, دروازہ ناک کیا. آپ آئیں, پوچھا کون ہے, کہا ایک دیہاتی. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا فتویٰ لگاؤ کہ وہ دیہاتی تو نہیں تھا, کیوں دیہاتی کہا یہ آپ مجھے بتائیے. ایک دیہاتی ہوں, کیسے آنا ہوا, سنا ہے حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوا. یہ بھی سچی بات نہیں، آیا تو روح قبض کرنے کے لیے، بیمار پرسی کے لیے. کہا کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے، اس وقت کوئی بھی اندر نہیں آ سکتا. یہ نہیں کہا کہ مجھے کون ہے روکنے والا، واپس چلے گئے. دوسرا دن ہوا پھر آئے، یہی جواب ملا. تیسرا دن ہوا پھر آئے، حضور نے سن لیا. فرمایا بیٹی کس سے باتیں کر رہی ہے؟ حضور کو دیہاتی ہے، بڑی کرخت آواز ہے، سخت دیہاتیوں والی آواز ہے، بڑی موٹی آواز ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، میں تین دن سے آ رہا ہے، میں اس کو واپس بھیج رہی ہوں. بیٹی یہ تو کسی سے اجازت بھی نہیں مانگتا، یہ تو کسی سے اجازت بھی نہیں مانگتا، اس کو تو دروازے سے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کو تو کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بیٹی کب تک اس کو بھیجتے رہو گے؟ ان کو نہ، آپ ایک طرف ہو جاؤ، اس کو اندر آنے دو. اب وہ آئے، آ کر پوچھا حضور آپ کا مزاج کیسا ہے، طبیعت کیسی ہے، کیسا فیل کر رہے ہو؟ ہاں جی، اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ جا کر میرے محبوب سے پوچھنا، اگر وہ میرے پاس اس حالت میں آنے کو تیار ہوں تو پھر آپ کی روح کو قبض کرنا. ہاں جی، جو کہتے ہیں نا کہ میرے اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے، خدا کا خوف کرے، وہ حدیثیں پڑھیں. ہم باہر سے نہیں بات کر رہے، ہم تو آپ کو حوالے دے رہے ہیں. ہاں جی، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر میں اچھا رک جا. کہا ٹھیک ہے، پھر فرمایا رک جا، میرا بھائی جبریل ابھی نہیں آیا. جبریل کو بھائی کہا کرتے تھے. جبریل ابھی نہیں آیا، جبریل کو آنے دو. جبریل آ گئے. آپ نے فرمایا جبریل آپ اس حالت میں مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اتنی دیر لگا دی، آپ آئے نہیں. عرض کی حضور پتا میں کیوں مصروف تھا؟ میں آسمانوں کو سجا رہا تھا، میں جنت کو سجا رہا تھا. جس رستے سے آقا آپ کے روح نے جانا ہے، میں ان رستوں کو سجا رہا تھا. میرے صرف اس لیے دیر لگ گئی، میں ڈیوٹیاں لگا رہا تھا، حوروں کو کھڑا کر رہا تھا، فرشتوں کو کھڑا کر رہا تھا دروازوں پر، آپ کے استقبال کے لیے پوری فضاؤں کو سجا رہا تھا، اس لیے مجھے دیر ہو گئی. فرمایا یہ اسرائیل آئے ہیں، اسرائیل آئے، مشورہ ہو رہا ہے اب کیا ہونا چاہیے. ہاں جی، تو جبریل نے کہا حضور اللہ سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے میرے پاس تشریف لائیے. تو نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دی تو آپ کا رو جاتا ہے. ہاں جی، تو یہ حالت ہے. یہ فرشتے کتنی طاقت ہے، لیکن نبی کی طاقت کے آگے فرشتے کی طاقت کمزور ہے. تو گرز فرمایا ولہم مقام من حدید، لوہے کے گرز جو ہیں وہ ماریں گے. کیسے؟ کلما ارادو یخرجو منہا، جب جہنم میں کافر کو پھینکا جائے گا وہ 70 سال تک اس میں لڑکتا جائے گا. 70 سال. آپ کو پتا جب نیچے جانا ہوتا ہے نا تو بہت تیز چیز جاتی ہے، پتا ہے آپ کو اس بات کا؟ یہ تجربہ کرنا ہے نیچے آنے کے لیے. جو چیز نیچے جاتی ہے بہت تیز جاتی ہے، اور نیچے جانے میں 70 سال لگیں گے. جب نیچے جائیں گے تو جہنم کی آگ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ 1000 برس تک، 1000 سال تک جلائی گئی، وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اور جلائی گئی تو سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور جلائی گئی تو سیاہ ہو گئی. تو 3000 سال تک جہنم کی آگ جلائی گئی، وہ سیاہ ہو گئی، اور اب وہ نیری سیاہ ہے جس میں روشنی کا نشان نہیں. جس کو اللہ تعالی جل شانہ قرآن مجید کی سورہ واقعہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، وہ لوگ جو بائیں طرف والے ہیں، یعنی عرش الہی کے قیامت کے دن عرش الہی کے دائیں طرف مومن ہوں گے، بائیں طرف کافر ہوں گے، اس لیے ان کا صحاب الشمال کہا. فرشتے ان کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیں گے، اس لیے وہ صحاب الشمال ہیں. فرشتے بھی نامہ اعمال دائیں ہاتھ سے ان کو نہیں، ان کے بھی بائیں ہاتھ میں جائے گا اور فرشتے بھی بائیں ہاتھ سے پھینکیں گے ان کی طرف، اس لیے ان کا صحاب الشمال کہا. فرمایا فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم، ان کو جلتا ہوا، جلتی ہوئی آگ، کھولتا ہوا پانی اور جلتے ہوئے دھوئیں کی چھاؤں میں، سیاہ دھوئیں کی چھاؤں میں، یعنی آگ جو ہے سیاہ اتنی ہوگی، اس کا دھواں بھی سیاہ ہوگا، اس میں جہنمی جائیں گے. اور جب ان کو وہاں جائیں گے تو ان کو پانی، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، وہ روٹی مانگیں گے، کہیں گے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، تو ان کو یہ قرآن کریم کی یہ صورت بتاتی ہے، جب وہ بھوک مانگیں گے تو ان کو لآکلون من شجر من زقوم، ان کو زقوم کا کھانا دیا جائے گا، زہر روٹی مانگیں گے کھانے کے ان کو دیا جائے گا، بھوک لگی ان کو زقوم دیا جائے گا. زقوم نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا زقوم جو ہے، جس کو آپ اردو میں آپ کو اس کو کہیں گے یہ ہنزل، ہنزل یعنی کورتما جس کو بولتے ہیں، اس طرح کا، اور یا تو تھور کا درخت ہے، تھور کا درخت جس کو الوویرا کہتے ہیں، یہ کڑوی ہوتی ہے، لیکن یہ دنیا کی ہے. آخرت کی جہنم کا زقوم کیا ہے؟ جو جہنمیوں کی غذا ہے، اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے پتھر پر پڑ جائے تو پتھر پانی بن کر جو ہے وہ چل پڑے، اور اس کا ایک ڈول اگر جو ہے اس پانی کا دنیا میں آ جائے تو دنیا تباہ ہو جائے، اور زقوم کا بدبو اور اس کی کڑواہٹ جو دنیا میں آ جائے ایک قطرے کی، تو دنیا ختم ہو جائے. یہ اس کافر کو زقوم کھلایا جائے گا، جب وہ کھائے گا تو گلے میں پھنس جائے گا. اب کافر تو بڑا، بہت بڑا، جب تین میل میں وہ بیٹھے گا تو اس کا گلا کتنا بڑا ہوگا، لیکن جو اس کا کھانا ہے وہ بھی زقوم اتنا سخت ہوگا. اب جب اس کے گلے میں بیٹھے گا تو جیسے روٹی کھاتے ہوئے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ پانی مانگے گا. جب پانی مانگے گا تو ان کو وہ حمیم جو ہے، وہ جہنم کا تالاب پانی کا، اس سے پانی دیا جائے گا. وہ پانی اتنا کڑوا ہے جس کو حمیم قرآن فرماتا ہے، فشاربون علیہ من الحمیم، کھولتا ہوا پانی ان کو دیں گے، اور وہ پیاسے، فشاربون شرب الحیم، پیاسے اونٹوں کی طرح وہ جلدی سے پینے کی کوشش کریں گے. تو جب وہ ہونٹوں کے قریب جائے گا، ابھی ہونٹوں کو نہیں لگے گا کہ اس کی گرمی سے اوپر والا ہونٹ اتنا سوج جائے گا کہ وہ اس کا آنکھوں سے اوپر ہوا پیشانی اور آدھے سر تک اس کی سوج پہنچ جائے گی اس ہونٹ کی، اور نیچے والا ہونٹ جو ہے وہ اتنا سوج جائے گا کہ اس کا سوجن جو ہے وہ اس کے سینے اور ناف تک پہنچ جائے گی. اور یہ ناف نہ سمجھیں کہ جیسے ایک فٹ کی ہماری ناف ہے، اتنا بڑا کافر ہوگا اس کا ہونٹ نیچے والا جو ہے اس کی ناف تک اس کی سوجن پہنچ جائے گی، اور اوپر والے ہونٹ کی سوجن جو ہے وہ سر تک پہنچ جائے گی. اور حکم ہوگا حاضر نزلوم یوم الدین. یہ سورہ واقعہ میں جہنم کا ذکر ہے، اور غالباً یہ جو سورہ واقعہ کا حکم ہے نا کہ اس کو پڑھو تو شام کو وہ آدمی بھوکا نہیں سوئے گا. سورہ واقعہ کی جو فضیلت ہے کہ شام کو پڑھو تو شام کو انسان بھوکا نہیں سوئے گا. جہاں تک میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ برکت ضرور ہے، اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، لیکن ساتھ یہ درس بھی ہے کہ پہلے رکوع میں جنت کا ذکر ہے اور دوسرے رکوع میں جہنم کا ذکر ہے. جب جہنم کا ذکر پڑے گا تو اس کو یہ جو اس کی دنیاوی ہرس اور لالچ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور کہے گا اللہ تو نے جو نعمت دی ہے، جتنی بھی دی ہے میں اس پر راضی ہوں. کیونکہ جنت کا ذکر پڑے گا تو اس کی نعمتیں پڑھ کر حیران رہے، فی صدر مخدود، طلح ممدود، ظل ممدود، ماء مسکوب. سبحان اللہ. اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم جنت کا ذکر کریں گے کہ جنت کی کتنی نعمتیں، پہلے رکوع میں وہ ہے. جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں اس سے ایک درخت جنت میں پیدا ہوتا ہے، 100 سال تک گھوڑا دوڑاتے رہو تو اس درخت کے تنے کو آپ گولائی میں چکر نہیں لگا سکتے. تو جب ایک مومن مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھے گا اور اس کو اگر ترجمہ آتا ہوگا، تفسیر آتی ہوگی اور اس کو قرآن کا مفہوم آتا ہوگا، تو وہ سٹور کی طرف بھاگے گا یا کہے گا میں 2 رکوع قرآن کی اور پڑھ لوں. تو یہ سورہ واقعہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کی ہرس لالچ اس کا تھوڑا کم ہو، جہنم کا عذاب پڑے تو پھر اسی میں ڈوبا رہے، وہ دنیاوی لالچ اور دنیاوی جو چکر ہیں یا جو دنیاوی اس کے فسادات ہیں ان سے وہ کم ہو کر صبر اور شکر کرے. پھر اس میں آگے آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کی ہیں، تمہیں رزق کون دیتا ہے، تمہیں بارش کون دیتا ہے، تمہیں نعمتیں کون دیتا ہے، تم دیتے ہو یا تمہارا رب تمہیں دیتا ہے. تو یہ مفہوم قرآن کا سمجھنا بہت ضروری ہے. افسوس تو یہ ہے کہ آج پوری امت مسلمہ جو ہے اس کا حال بڑا پتلا ہو چکا ہے. یعنی اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں آخرت میں رب کی حضور حاضر ہونا ہے. پوری دنیا میں دیکھ لیں مسلمانوں کا کیا عالم ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑے اور حکومت کا لالچ اور جو ہے لوٹ مار گالی گلوچ. ہاں جی ابھی آج ہم اتفاق سے، ہم اخبار بہت کم پڑھتے ہیں لیکن آج ہم نے پڑھی اخبار اور اس میں ہم آپ کو ایک مضمون دکھاتے ہیں. وہ بیٹی جو ہے ہماری بہن بیٹی جو بھی اخبار میں لکھتی بہت اچھا لکھتی ہے، لیکن خدا بہتر جانے کو اس کو کیا مرض ہو گیا. آج اس نے ایک مضمون لکھا ہے آج امریکہ میں آنیاں جانیاں، امریکہ میں آنا جانا، اور وہ لکھنے والی ہے طیبہ ضیاء. بہت اچھا مضمون لکھتی ہے، جس کی بھی ماں ہے اب یہ تو شجر نے سمجھ نہیں پتا. تو اچھا مضمون لکھتی ہے کہ بساوقت ہم نے دیکھا، لیکن آج کا مضمون پڑھ کر ہمیں افسوس ہوا. وہ لکھتی ہے کہ ایک شخص بہت دیر تک ایک چوہے کو بل میں آتا جاتا ٹک ٹکی باندھ کر تکتا رہا، کہ چوہا جو ہے وہ بل سے نکلتا ہے، سوراخ سے آتا ہے جاتا ہے، وہ دیکھتے رہا. اس کے دوست نے کہا یار کیا فضول کام میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو تم؟ اس شخص نے نگاہ ہٹائے بغیر جواب دیا یار تو چھڑ، بس اس چوہے کی آنیاں جانیاں دیکھ، اس چوہے کی آنیاں جانیاں دیکھ. اب دیکھیے اس کے بعد مثال دیکھیے اس کو، پاکستان سے دینی پیشواؤں علماء سکالروں پیروں کی آئے روز امریکہ آنیاں جانیاں دیکھ کر حیرانی اور پریشانی ہوتی ہے. یعنی اس کو یعنی مسلمان کہلاتی اپنے آپ کو اور اس نے کسی کو معاف نہیں کیا، نہ کسی عالم کو نہ کسی پیشوا، دینی پیشوا دینی علماء سکالر اور پیر. حیرانی اس بات پر کہ اس ملک میں وہی داخل ہو سکتا ہے جو امریکہ کی گڈ بک میں ہو، اور پریشانی اس بات کی ہے کہ پاکستان گمراہی کی دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے اور یہ لوگ امریکہ کے مسلمانوں کو نیک بنانے چلے آتے ہیں. یا تو یہ کہنا کہ امریکہ تیری جائیداد ہے کہ صرف تو آ سکتی ہے اور کوئی نہیں آ سکتا. ہاں جی اور پھر دیکھیں کہ اس نے علماء کو مشائخ کو جو دین کی تبلیغ کے لیے آتے ہیں ان کو چوہے کے ساتھ اس نے مثال دی ہے، چوہوں کے ساتھ. بڑا لمبا مضمون ہے اور یہ دیکھ امریکہ کا باشعور پاکستانی طبقہ ان چوہوں کی آنیاں جانیاں تکتا رہتا ہے. ہم جواب تو اس کا دے سکتے تھے، ایک ایک لفظ کا دے سکتے تھے، اللہ نے ہمیں ملکہ دیا اس کا، لیکن اب ہم کیسے جواب دیں اس کو؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. لوگوں کو رب کے رستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اچھے واز کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ. اور اگر ان سے وجادلہم باللتی، اگر ان سے کوئی سخت بات جھگڑا بھی کرنا پڑے تو آسان طریقے سے گفتگو کرے اس. اب اس نے اس میں ایک بڑا لمبا مضمون ہے لکھا, لیکن اس کے دو لفظوں سے آپ کو پتا چلا ہوگا کہ اس نے یعنی یہ تعلیم کیا اس نے جو اس نے کوئی بھی ڈگری لی ہے, ماسٹر کیا ہے یا کوئی بھی اس نے پڑھا ہے, کیا اس کو اپنے ماں باپ نے یا اس نے سکولوں اور کالجوں سے یہی تعلیم حاصل کی ہے کہ وہ علماء اور مشائخ کو ان بزرگوں کو حساب میں دیکھے. ہاں جی, اب کتنے علماء ہیں مشائخ ہیں جن کی وجہ سے الحمدللہ امریکہ میں اسلام موجود ہے. ہاں جی, اور یہ کہنا کہ یہ امریکہ اس کو ویزا دیتا ہے جو امریکہ کا پٹھو ہو, کتنے ہمارے مشائخ علماء یہاں آئے ہیں جو امریکہ کو پسند نہیں کرتے, سختی کرتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں اس کو, لیکن اس کے باوجود ان کو ویزے ملتے ہیں, وہ آتے ہیں یہاں, کبھی ان سے کوئی پیسہ نہیں لیا, کبھی ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی. اور جس امریکہ کی وہ تعریف کر رہی ہے اس کو ہم بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس کا نظریہ کیا ہے, یہ کس کو دوست سمجھتا ہے, کس کو دشمن سمجھتا ہے. یہ تو اپنے مفاد کی جنگ لڑتا ہے, صبح کسی کا دشمن ہوتا ہے, شام کو اس کے ٹیبل پر بیٹھ کر اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. جب اخبارات میں علماء اور مشائخ کے ساتھ اس طرح کی باتیں ہوں گی, ہاں جی, تو اب علماء کی آنیاں جانیاں تو دیکھ رہی ہے, جو آج اسمبلی میں ہوا ہے, جو قوم کے معمار اور جو ایم این اے حضرات جو ہیں اسلام آباد میں, جو اشرا آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے آج کی تاریخ میں مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم اور دیگر حضرات نے جو آج جو وہاں حالت ہوئی ہے, کیا وہ بھی علماء اور مشائخ ہیں؟ یہ جتنا جلاؤ گراؤ ہوتا ہے پاکستان میں, یہ جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے, یہ سب جو سارے یہ قتل و غارت ہوتا ہے, لوٹ مار ہوتی ہے, یہ سارے علماء کرتے ہیں. بہرحال یہ ساری میرے خیال کی جہالت ہے اور علم کی کمی ہے. تو اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق. جب وہ نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں جہنم سے, تو پھر اوپر سے گرز لگتا ہے, پھر نیچے چلے جاتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ بھاگتے کیوں ہو, اب تمہیں یہاں سے نہیں نکلو گے. وہ اس نیت سے نکلتے ہیں کہ دروازے پر پہنچ کر ہو سکتا ہم نکل جائیں, لیکن جہنم کا عذاب دائمی ہے. موت کو ان کے سامنے بلا کر ذبح کر دیا جائے گا, اور کہا جائے گا تم اب یہ موت دیکھ لو, اس کو ذبح ہو گئی, اب تم جہنم میں ہمیشہ رہو گے, جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اتنا سخت عذاب. ابھی یہ تو جو ہم ڈیڑھ گھنٹے میں ہم نے جو کچھ مختصر عرض کیا, جہنم کی تو بہت لمبی چوڑی احادیث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. پل صراط کا واقعہ اپنی جگہ پہ ہے, جہنمیوں کے عذاب اپنی جگہ پہ ہیں, حشر کے میدان میں ان کے عذاب اپنی جگہ پہ ہیں. تو یہ ان لوگوں جو کافر ہیں ان کے لیے اتنا دردناک عذاب ہے, اور جو مومن ہیں انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے پر جنت کا ذکر اور جنتیوں کا اور مومنوں کا ذکر ہوگا. اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے, اور ایمان کی حالت میں اس کی موت ہو, اور کفر سے اور عذاب سے اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک. اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة. الحمد توکلت علی الحی الذی لا یموت. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبر تکبیرا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی حبیبنا شفینا محمد وعلی صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.